السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. صحیح بخاری، کتاب الجنائز، حدیث نمبر 1361، قبر پر کھجور کی ڈالیاں لگانا. نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اللهم ارنا الحق وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، آمین یا رب العالمین. کتاب الجنائز ہمارا جیسے کہ چل رہا ہے، اور بہت ساری کتاب الجنائز پڑھنے سے بہت ساری جو مس انڈرسٹینڈنگ یا جو خرافات پائی جاتی ہیں ہمارے معاشرے میں، الحمدللہ وہ دور ہوتی ہیں. اور مجھے تو لگتا ہے کہ ہمارے یہاں سب سے پہلے ہم سب کو کتاب الجنائز ہی پڑھنی ہے، پڑھانی چاہیے، تاکہ جتنے بھی جو رسم و رواج ہیں وہ ختم ہو سکیں، یعنی بیکار کے جو رسم و رواج ہیں. تو اللہ تعالی ہمیں اس سے فائدہ اٹھانے والا بنائے، یعنی پڑھنے کے بعد اللہ تک کرے کہ ہمارے عمل میں تبدیلی آئے اور ہم ان تمام رسم و رواج کو ختم کرنے والے بنیں انشاءاللہ. بہت ہی امپورٹنٹ حدیث ہے جو ہم پڑھنے جا رہے ہیں. لاسٹ ویک ہم نے اس لیے ہم نے اس کو رکھا تھا کہ نیکسٹ ٹائم ہم اس کو پڑھیں گے، کیونکہ یہ تقاضا کرتی ہے کہ اس پر کھل کر بات کی جائے. تو آئیے پہلے حدیث دیکھ لیتے ہیں. قبر پر کھجور کی ڈالیاں لگانا. اور بریدہ اسلمی رضی اللہ عنہ نے وصیت کی تھی کہ ان کی قبر پر دو شاخیں لگا دی جائیں، اور عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے عبد الرحمن بن ابی بکر کی قبر پر ایک خیمہ تنا ہوا دیکھا تو کہنے لگے، اے غلام، اسے اکھاڑ ڈال، اب ان پر ان کا عمل سایہ کرے گا. اور خارجہ بن زید نے کہا کہ عثمان رضی اللہ عنہ کے زمانے میں جوان تھا اور چھلانگ لگانے میں سب سے زیادہ یعنی بہتر سمجھا جاتا تھا. جو عثمان بن مزون کی قبر پر چھلانگ لگا کر اس کے پار کود جاتا. اور عثمان بن حکیم نے بیان کیا، خارجہ بن زید نے میرا ہاتھ پکڑ کر ایک قبر پر مجھ کو بٹھایا اور اپنے چچا یزید بن ثابت سے روایت کی کہ قبر پر بیٹھنا اس کو منع ہے جو پیشاب پخانے کے لیے اس پر بیٹھے. اور نافی نے بیان کیا کہ عبداللہ بن عمر قبروں پر بیٹھا کرتے تھے. یہاں پر صحابہ کے اثر بتائے گئے ہیں، ٹھیک ہے. اور یہاں پر دونوں چیزیں بتا دی گئیں سامنے، اور یہ بھی بتا دیا کہ قبر ایک ایسی بھی چیز نہیں ہے کہ اس کو تم پوجا کرو، اور قبر ایک ایسی بھی چیز نہیں کہ وہاں تم گندگی کرو، بلکہ دونوں کے درمیان ہے کہ وہاں پر گندگی نہ کی جائے، غلاظت نہ کی جائے. لیکن کچھ لوگ جیسے پرانا قبرستان ہو جاتا ہے تو کھیلنے کودنے کے لیے بچے وہاں جاتے ہیں قبرستان کے پاس، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے. یا اگر کوئی بیٹھ جائے قبر پر تو اس پر بھی کوئی حرج نہیں ہے، اس میں بھی کوئی حرج نہیں ہے. یا وہاں کوئی کھیل کود لے یا قبر کو چھلانگ دے تو اس سے بھی اس پر کوئی گناہ نہیں ہوگا، یا اس سے قبر کی کوئی بے حرمتی نہیں ہوگی. ایکچولی ہمارے یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ قبروں کو بہت زیادہ ہی اہمیت دے دی جاتی ہے، یا مرنے والوں کو بہت زیادہ اہمیت دے دی جاتی ہے، اور ایک طرح سے بس پوجا کرنا باقی رہ جاتا ہے ہاتھ جوڑ کر. باقی سارے احترام کے نام پر بہت ساری ایسی چیزیں کی جاتی ہیں جو کہ قبر کو ایک بت بنا دینا ہوا اسے سمجھے. تو یہ چیز اسلام میں جائز نہیں ہے. جیسے کہ آپ لوگ جانتے ہوں گے نا کہ مزاروں پہ جا کے نظریں چڑھائیں اور قبروں پہ جا کے مانگے دعائیں، نہ توحید میں کچھ خلل اس سے آئے، نہ اسلام بگڑے، نہ ایمان جائے، یہ والا معاملہ ہے ہمارا. تو صحابہ کرام قبر پر کبھی کبھی بیٹھ بھی جایا کرتے تھے، یا اس پر کھیل کود بھی لیا کرتے تھے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے. اور کسی نے خیمہ لگا دیا تھا پاس میں، یا کسی کی بیوی نے خیمہ لگا دیا تھا تو اس کو نکلوانے کے لیے کہا، اور کہا کہ اب یہ خیمہ وغیرہ کوئی چیز فائدہ نہیں دینے والی، ان کو ان کا عمل ہی فائدہ دے گا وہاں پر. تو یہ بات سمجھ میں آتی کہ صحابہ کرام کس طرح سے انڈرسٹوڈ کرتے تھے کہ مرنے کے بعد کیا چیز کام میں آنے والی ہے انسان کے، تو اپنے نیک اعمال ہیں. اب آئیے حدیث دیکھتے ہیں. ہم سے یحییٰ بن جعفر بیکندی نے بیان کیا، کہا کہ ہم سے ابو معاویہ نے، اور ان سے عامش نے، ان سے مجاہد نے، اور ان سے طاؤس نے، اور ان سے ابن عباس رضی اللہ عنہما نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ایسی دو قبروں پر ہوا جن پر عذاب ہو رہا تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان پر عذاب کسی بہت بڑی بات پر نہیں ہو رہا ہے، صرف یہ کہ ان میں سے ایک شخص پیشاب سے نہیں بچتا تھا اور دوسرا شخص چغل خوری کیا کرتا تھا. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھجور کی ایک ہری ڈالی لی اور اس کے دو ٹکڑے کر کے دونوں قبروں پر ایک ایک ٹکڑا گاڑ دیا. لوگوں نے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے ایسا کیوں کیا؟ آپ نے فرمایا، شاید می بی لعلہ ان یخفف عنہما ما لم یبسسا، کہ ہو سکتا ہے شاید اس وقت تک کے لیے ان پر عذاب کچھ ہلکا ہو جائے جب تک یہ خشک نہ ہو، ٹھیک ہے. لیکن یہ صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ سے لگائی گئی تھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا اسی وقت قبول ہو جاتی تھی اللہ تعالیٰ کے نزدیک، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل تھا یہ. باقی ابو بکر صدیق اتنے نیک اور صدیق تھے لیکن انہوں نے کبھی کسی کے قبر پر ڈالیاں نہیں لگائی. عمر رضی اللہ عنہ جن کو دیکھ کر شیطان اپنا راستہ بدل لیتا تھا، جن کے لیے کہا گیا تھا کہ اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو وہ عمر ہوتے، لیکن انہوں نے بھی کبھی کسی قبر پر ایسی ڈالیاں نہیں لگائیں. یہ بات یاد رکھی. تو چونکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کچھ اور تھی، اس حدیث سے پہلی بات تو یہ پتا چلا کہ عذاب قبر برحق ہے نا، اور ہم جو حدیث ماننے والے لوگ ہیں، کیونکہ قرآن اور حدیث مل کر ہی شریعت بنتی ہے، جو منکرین حدیث ہیں وہ حدیث کا انکار کرتے ہیں، لہٰذا وہ قبر کے عذاب پر یقین بھی نہیں رکھتے ہیں، وہ عالم برزخ کو نہیں مانتے ہیں. تو قبر کا عذاب برحق ہے، پہلی بات یہ معلوم ہوئی. دوسری بات یہ پتا چلا کہ قبر میں عذاب بھی ہوتا ہے اور مسلمانوں پر ہوتا ہے، یعنی کلمہ گو شخص پر ہوتا ہے، اور کسی بڑی بات پر نہیں ہوتا، چھوٹی چھوٹی باتوں پر بھی ہو سکتا ہے، اور وہ یہ ہے کہ پیشاب کے چھینٹوں سے نہ بچنا. تو آپ دیکھیں اسلام میں طہارت کی کتنی اہمیت ہے، اسی لیے جو پہلا چیپٹر حدیث میں پڑھایا جاتا ہے وہ طہارت کا چیپٹر ہوتا ہے نا. آپ جتنی بھی احادیث کی کتابیں ہیں اٹھا کر آپ دیکھ لیجئے ان کو، سب سے پہلا چیپٹر کیا ہوگا؟ کتاب الطہارہ. تو ہمارے یہاں پر ان تمام چیزوں کی کتنی اہمیت ہے، گندگی اور نجاست سے دور رہنا، یا اس کو صاف کر لینا فوراً. تیسری بات پتہ چلی کہ چغل خور شخص، چغل خور کون ہوتا ہے؟ آپ اس کو ڈیفائن کر سکتے ہیں؟ غیبت یا چغلی میں کیا فرق ہے؟ غیبت یہ ہوتی ہے کہ آپ ایک شخص کی برائی جو اس کے اندر موجود ہے وہ جا کر کسی دوسرے پرسن کو کہتے ہیں، اس کی غیر موجودگی میں، اس کے غائبانہ میں. غیبت اسی سے کہ غائب رہے وہ شخص، اس کے پیٹ پیچھے آپ برائی کریں اس کی، جبکہ وہ برائی اس میں موجود بھی ہو تب بھی. یہ غیبت ہوئی. اور چغل خوری کیا ہے؟ کہ آپ نے کسی کے بارے میں کوئی برائی سنی کسی سے، اور جا کر اس پرسن کو جا کر بتا دے کہ فلاں فلاں تمہاری یہی برائی کر رہا تھا. آپ دیکھیں اس کا مزید نقصان کیا ہے. چغل خوری غیبت سے بھی اور بڑا گناہ ہے، حالانکہ بیک بائٹنگ اور غیبت جو ہے وہ بھی کبیرہ گناہوں میں سے ہے، لیکن چغل خوری اس سے بھی بڑا گناہ ہے. وہ کیا ہے کہ دو لوگوں میں فساد دلوا دیتا ہے یہ کام. تو چغل خوری کی وجہ سے اس پر عذاب ہو رہا تھا. اور چونکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ بہت ساری ایسی باتیں بتاتا تھا جو آپ کے معجزات میں سے تھے، ہر چیز نہیں بتائی جاتی تھی آپ کو، لیکن کچھ باتیں آپ کو بتا دی جاتی تھیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے اذن سے، تو آپ کو پتہ چل گیا کہ ان کے اوپر عذاب ہو رہا ہے، کسی اور کو نہیں پتہ چلا. تو اس وجہ سے آپ نے وہ دو درخت کی ٹہنیاں لگا دی، اور آپ نے بھی یہ کہا، آپ نے نہیں کہا کہ یقیناً اس سے عذاب قبر ٹل جائے گا، یہ نہیں کہا، بلکہ آپ نے کہا فرمایا لعلہ ان یخفف عنہما، کہ ہو سکتا ہے مے بی شاید کہ اس سے عذاب ہلکا کر دیا جائے. یخفف کا لفظ ہے ہلکا کر دیا جائے، یعنی کہ عذاب ختم کر دیا جائے. ختم کرنے کی بھی بات نہیں کی آپ نے، کیونکہ اگر یہ حدیث یہاں رکھے اور اس کے سامنے وہ دوسری حدیث ہم پڑھیں یہاں پر جو سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ کی، جن کے انتقال پر، جن کی وفات پر عرش ہل گیا تھا، اور جن کے جنازے میں شریک ہونے کے لیے 70,000 فرشتے آسمان سے آئے تھے، سبحان اللہ. تو ایک لمحے کے لیے کیا ہوا تھا ان کی قبر کو بھی، رسول اکرم زور سے جب اسکار کرنے لگے واپس پلٹ رہے تھے، تو ایک لمحے کے لیے کیا ہوا تھا ان کی قبر کو بھی بھیج دیا گیا تھا، تنگ کر دیا گیا تھا. جی بالکل. تو پھر اسی سے پتہ چلتا ہے کہ اگر عذاب قبر سے دور ہی رہنا تھا یا جس کو بچانا ہی تھا تو اب سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ تھے، لیکن ان کے لیے بھی ایک لمحہ قبر تنگ کر دی گئی. تو یہ آج ہمارے پر آپ نے دیکھا ہوگا کہ اس حدیث کو لے کر، اس واقعے کو لے کر اتنا اس کو مسکوٹ کیا جاتا ہے، اور لوگ اپنے رشتے داروں کی قبروں پر بڑے بڑے درخت لگا دیتے ہیں، پھول ڈالتے ہیں. پھول ڈالنے کا رواج کہاں سے آیا بتائیے؟ یہ سب نان مسلم جب پوجا کے لیے جاتے تھے تو وہ لوگ اپنی دیوی دیوتاؤں کو پھول چڑھایا کرتے تھے، وہی رواج ہمارے یہاں پر بھی در آیا. ورنہ پھول ہار کا اسلام سے کوئی تعلق ہی نہیں. آپ خود سوچیے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کوئی ہار پہنا پھولوں کا؟ کہ آپ مدینہ آئے تھے ہجرت کر کے، کتنا خوشی کا موقع تھا، کتنا سیلیبریشن کا موقع تھا، دیکھا جائے تو وہ سب سے بیسٹ سیلیبریشن اگر کوئی ہو سکتا تھا تو آپ کا مدینہ میں جب آپ کی انٹری ہو رہی تھی تب. لیکن کیا آپ کو اس وقت سیلیبریشن کے لیے کوئی پھولوں کے ہار ڈالے گئے تھے رسول اکرم کے گلے میں یا ابو بکر صدیق کے گلے میں؟ نہیں ڈالے گئے تھے. تو مطلب یہ اسلام کا مزاج ہی نہیں ہے پھولوں کا. ہاں پھول کا تحفہ آپ دے سکتے ہیں کسی کو خوشبو کے لیے، کیونکہ اس میں خوشبو ہوتی ہے، لیکن اس کے لیے یہ جو آج کل بڑے بڑے گلدستے اور بوکے بنائے جا رہے ہیں جو اتنے پیسوں کا ضیاع ہے، اگر میں اصل میں دیکھا جائے تو اتنے ہی پیسے کے، یعنی غریب لوگ تو کھانے کے لیے محتاج ہیں آج، اور ہم اتنے مہنگے مہنگے پھولوں کے، میں تو بالکل سخت خلاف ہوں. بہت سارے لوگ جب یہ کہیں جاؤ تو ویلکم کے لیے دیتے بھی ہیں، مجھے بہت سچ میں یقین جانے تکلیف ہوتی ہے کہ ہمارے پیسے ضائع ہو جا رہے. ٹھیک ہے، ایک چھوٹا موٹا پھول آپ نے لے لیا، وہ اتنا مہنگا نہیں آتا ہے. اور پھول دینا وہ بھی ایک رسول اکرم کی حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ وہ آپ کو پسند تھا, پھول کا تحفہ آپ نے پسند فرمایا تھا. لیکن بڑے بڑے اتنے گلدستے لینا اور اتنے مہنگے خریدنا وہ تو کہیں کی وہ نہیں نظر آتی ہے. بہرحال وہ ایک سب کا اپنا اپنا ایک الگ ہوتا ہے, ہم یہ تو نہیں کہیں گے اس کو کہ یہ بالکل فضول خرچی میں جاتا ہے, کیونکہ اپنا اپنا الگ الگ ٹیسٹ ہے. تو یہاں پر یہ نہ سمجھیں کہ آپ کوئی درخت وہاں لگا دیتے ہیں, کیونکہ قبرستان میں ہر کوئی اپنے رشتے داروں کی قبروں پر ایک درخت لگاتا ضرور ہے. تو پہلی بات تو یہ کہ آپ جو درخت لگا رہے ہیں تو کیا وہ درخت آپ سمجھتے ہیں سایہ کرے گا قبر کے اندر؟ قبر کے اندر کیا چیز کام میں آ سکتی ہے؟ انسان کے اپنے نیک اعمال جو اس کو قبر کے عذاب سے بچاتے ہیں. بالکل, نیک اعمال کے علاوہ کوئی بھی چیز قبر میں ساتھ نہیں آئے گی. اگر ایسا ہی ہوتا تو عائشہ رضی اللہ عنہا کو رسول اکرم نے جو اتنا ٹکا سا جواب دیا تھا کہ وہاں پر اے عائشہ تین موقع ایسے ہوں گے کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا, سوال جواب, حساب کتاب اور پولیس رات پر, کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا. اور آپ دیکھیں نا کہ اگر ایسا ہی تھا تو رسول اکرم کی زندگی میں کتنے لوگ انتقال کر گئے, آپ کی تین بیٹیاں آپ کی زندگی میں انتقال کر گئی تھی, وفات پائی تھی, ہے نا. پھر عثمان بن مظعون آپ کی زندگی میں وفات پائے تھے, حمزہ رضی اللہ عنہ شہید ہوئے تھے, مصعب بن عمیر تھے رضی اللہ عنہ, سعد بن معاذ تھے. کیا آپ نے ان لوگوں کی قبروں پر ڈالیاں لگائیں, ٹہنیاں لگائیں؟ نہیں لگائیں. تو یہ نہ سمجھے کہ ہر ایک کی قبر پر یہ ٹہنیاں لگا دینے سے عذاب قبر کم ہو جائے گا, نہیں. اور ہم میں سے کوئی جانتا بھی نہیں کہ کس کو عذاب قبر ہو رہا ہے اور کس کو نہیں ہو رہا ہے. کیا ہم غیب کا دعویٰ رکھتے ہیں جاننے کا؟ نہیں رکھتے. تو یہ رسول اکرم کا خاص معاملہ تھا, کیونکہ کسی کو ڈالیاں لگانے میں کوئی فائدہ نہیں ہے. اسی لیے امام بخاری ابن عمر کا اثر اسی بات کو ثابت کرنے کے لیے لائے ہیں. اور یہاں پر قبر والے کو اس کے عمل ہی فائدہ دے سکتے ہیں, امام بخاری یہ بات بتانا چاہتے ہیں. یہاں پر اونچی چیز لگانا جیسے شاخیں وغیرہ یا قبر کی عمارت اونچی بنانا یا قبر پر بیٹھنا ظاہر میں کوئی فائدہ یا نقصان دینے والی نہیں ہے. اور یہ جو خارجہ بن زید اہل مدینہ کے ساتھ فقہا میں سے ہیں, انہوں نے اپنے چچا یزید بن ثابت سے نقل کیا کہ قبر پر بیٹھنا اس کو مکروہ ہے جو اس پر یعنی گندگی کرے, نجاست کرے. اور حافظ ابن حجر عسقلانی کہتے ہیں کہ امام بخاری یہاں پر یہ بات لائے ہیں, اس سے ظاہر ہے کہ شاخوں کے گاڑنے کا عمل انہی دونوں قبروں کے ساتھ خاص تھا. یعنی رسول اکرم نے کسی اور قبر پر اس طرح سے شاخیں نہیں گاڑی, بلکہ صرف وہ دو قبروں کے ساتھ ہی خاص تھا. تو یہ خاص ہی بات ہوئی, سمجھے, کوئی عام بات نہیں تھی. اور عبداللہ بن عمر کا یہ قول ہمارے لیے بہت زیادہ قوی ہے کہ اس مرنے والے کا عمل ہی اس کو سایہ کر سکے گا. یعنی جن کی قبر پر انہوں نے خیمہ دیکھا تھا تو انہوں نے کہا کہ مرنے والے کا عمل ہی اس کو سایہ دے گا, اور انہوں نے وہ خیمہ گرا بھی دیا تھا وہاں سے. اور قبروں پر بیٹھنے کے بارے میں جمہور علماء کا قول یہ ہے کہ ناجائز ہے, کیونکہ اس سے پھر شرک پیدا ہو سکتا ہے, یہ شرک کا راستہ کھل سکتا ہے. تو قبروں پر بیٹھنا ویسے تو منع ہے. اور دوسری ترمذی کی اور کوئی اور حدیث سے پتہ چلتا ہے, جو احمد کی حدیث ہے, جس میں رسول اکرم نے منع بھی فرمایا تھا. اور گندگی تو وہاں نہیں کرنی چاہیے, لیکن اگر کوئی بیٹھ جاتا ہے قبر پر تو اس کو ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ وہ گنہگار ہوا, اس کو منع کیا جا سکتا ہے. تو پھر کیا بات سمجھ میں آئی کہ کوئی بھی انتقال کر جاتا ہے اور اس کو دفن کر کے آتے ہیں تو کیا ہم اس پر درخت لگا دیں گے قبر کے پیچھے نیچے سائیڈ میں, اور یہ سوچ ہماری صحیح ہوگی کہ ہم درخت لگانے سے اس کو سایہ پہنچا رہے ہیں قبر والے کو؟ نہیں. وہ تو دیکھیں, جو بھی عذاب ہوتا ہے وہ تو روح پر ہوتا ہے, یہ سب چیزیں لگانے سے کچھ بھی نہیں ہو سکتا, کیونکہ جو جسم ہے وہ تو سڑگل جاتا ہے نا. تو درخت کا سایہ تو انسان کے جسم کو فائدہ دے سکتا ہے, اس کی روح کو تو فائدہ نہیں دے سکتا. جی, قبر کے پاس عالم کا بیٹھنا اور لوگوں کو نصیحت کرنا, اور لوگوں کا اس کے ارد گرد بیٹھ کر یا ارد گرد بیٹھنا. سورہ قمر میں آیت آتی ہے یخرجون من الاجداث, میں اجداس سے قبریں مراد ہیں. اور سورہ انفطار میں بعثرت کے معنی اٹھائے جانے کے ہیں. عربوں کے قول میں بعثرت حوضی کا مطلب یہ کہ حوض کا نچلا حصہ اوپر کر دیا, اور کچھ جلدی کرنے کے معنی میں بھی کہتے ہیں. اور عامش کے قرات میں الی نصب یوفدون, یعنی ایک منسوب چیز کی طرف تیزی سے دوڑے جا رہے ہیں تاکہ اس سے آگے بڑھ جائیں. اور یوم الخروج سے مراد مردوں کا قبر سے نکلنا ہے, اور سورہ انبیاء میں ینسلون یخرجون کے معنی میں ہے. یعنی یہاں پر قرآن کے وہ الفاظ لے کر آئے ہیں امام بخاری, جس سے ثابت ہوتا ہے کہ قیامت کے دن انسان اپنی قبروں سے اٹھ کھڑے ہوں گے اور اللہ تعالیٰ ان کو اسی وقت وہ جسم وغیرہ سب کچھ عطا کر دیں گے. تو قبروں کی مناسبت سے اجداس کے معنی اور بوصلت کے معنی بیان کر دیے گئے ہیں. آیت میں ہے کہ قبروں سے اس طرح نکل کر بھاگیں گے جیسے تھانوں کی طرف دوڑ پڑتے ہیں, اور مناسبت سے احفاد اور نسب کے معنی بیان کیے گئے ہیں. یعنی خروج سے مراد قبروں سے نکلنا مراد ہے, اور ینسلون کا معنی بھی انہوں نے بتا دیا ہے, یعنی وہاں سے نکلیں گے وہ لوگ. امام بخاری یہ ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ قبرستان میں اگر فرصت ملے, یعنی جب تدفین کا کام چل رہا ہو اور تدفین میں دیر ہو اور قبر کھودی جا رہی ہو اور وہاں پر بیٹھنے کا موقع ملے, تو اس وقت آس پاس جو لوگ ہیں موجود ان کو آخرت کی یاد دلائی جائے اور قبر کے عذاب سے بچنے کی تاکید کی جائے اور واعظ و نصیحت کی جائے, جیسے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پر بیٹھ کر واعظ کیا تھا. لیکن افسوس کی بات ہے کہ کچھ لوگ قبرستان تفریح کے لیے جاتے ہیں, وقت گزارنے کے لیے جاتے ہیں, اور آج کل تو قبروں کو نشہ آور لوگوں نے وہاں قبضہ کر رکھا ہے اور سارے نشے ہی لوگ وہاں بیٹھے ہوتے ہیں, لا حول ولا قوۃ الا باللہ. یا پھر قبر کی جگہ کو عرس اور میلے ٹھیلے کی جگہ بنا دیا گیا ہے, وہاں پر میلے لگتے ہیں, عرس ہوتے ہیں اور چیزیں بیچی جاتی ہیں, لا حول ولا قوۃ الا باللہ. تو لہٰذا وہاں پر موت اور آخرت کو یاد کیا جائے تاکہ دل پگھلے, کیونکہ اس وقت دل نرم ہوتے ہیں تدفین کے وقت اور دلوں پر گہرا اثر پڑتا ہے. ہم سے عثمان بن ابی شیبہ نے بیان کیا, کہا کہ مجھ سے جریر نے بیان کیا, ان سے منصور بن معتمر نے, اور ان سے سعد بن عبیدہ نے, ان سے ابو عبد الرحمن عبداللہ بن حبیب نے, اور ان سے علی رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ ہم بقیہ غرقد میں ایک جنازے کے ساتھ تھے, اتنے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور بیٹھ گئے, ہم بھی آپ کے ارد گرد بیٹھ گئے. آپ کے پاس ایک چھڑی تھی جس سے آپ زمین کریدنے لگے. پھر آپ نے فرمایا کہ تم میں سے کوئی ایسا نہیں یا کوئی جان ایسی نہیں جس کا ٹھکانا جنت اور دوزخ دونوں جگہ نہ لکھا گیا ہو, اور یہ بھی کہ وہ نیک بخت ہوگی یا بد بخت. اس پر ایک صحابی نے عرض کیا, بہت امپورٹنٹ بات ہے, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, پھر کیوں نہ ہم اپنی تقدیر پر بھروسہ کر لیں اور عمل چھوڑ دیں, کیونکہ جس کا نام نیک دفتر میں لکھا ہے وہ ضرور نیک کام کی طرف رجوع کرے گا, اور جس کا نام بد بختوں میں لکھا ہے وہ ضرور بدی کی طرف جائے گا. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بات یہ ہے کہ جن کا نام نیک بختوں میں ہے ان کو اچھے کام کرنے میں ہی آسانی معلوم ہوتی ہے, اور بد بختوں کو برے کاموں میں آسانی نظر آتی ہے. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آیت کی تلاوت کی, فَأَمَّا مَنْ أُوتَ وَاتَّقَى وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى. پیچھے سے ہے وہ کہ جس نے اللہ کی راہ میں دیا اور پرہیزگاری اختیار کی اور اچھے دین کو سچا مانا, اس کو ہم آسانی کے گھر یعنی جنت میں پہنچنے کی توفیق دیں گے. تو یہاں پر اصل میں تقدیر کی بات کی گئی ہے. تقدیر کے اس بات میں یہ ایک بہت ہی اہم اور بہت ہی امپورٹنٹ حدیث ہے. اصل میں آپ کے فرمانے کا مطلب یہ تھا کہ عمل کرنا اور محنت اٹھانا ضروری ہے, جیسے کہ حکیم کہتا ہے کہ دوا کھائے جاؤ اور حانہ کی شفا دینا اللہ کا کام ہے. یعنی دوا تو حکیم دیتا ہے جبکہ شفا کس کے ہاتھ میں؟ اللہ کے اختیار میں. تو ہمارا مقصد کیا ہے زندگی کا؟ کہ ہم کام کرتے جائیں, ہر ایک کو اسی کی توفیق دی جائے گی جس کی وہ دل میں خواہش رکھتا ہے. تو عمل کرنا ضروری ہے. تو رسول اکرم نے یہ بات قبرستان میں ہی فرمائی تھی. اس کا مطلب ہے کہ آپ قبرستان جیسی جگہ کو نصیحت کے لیے, واعظ اور نصیحت کے لیے استعمال کر سکتے ہیں, کیونکہ اس وقت دلوں پر گہرا اثر ہوتا ہے. اور واقعی میں جب تدفین ہوتی ہے, کسی کا انتقال ہوتا ہے, تو اس وقت کی کیفیت بالکل ڈفرنٹ ہوتی ہے, مختلف ہوتی ہے. انسان کوئی بھی چیز ایکسیپٹ کرنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے. جو شخص خودکشی کرے اس کی سزا کا بیان. تو خودکشی کے بارے میں یہاں پر بتانا یہ مقصود ہے کہ خودکشی کے بارے میں جو صحیح نقطۂ نظر ہے وہ یہ ہے کہ جو مسجد کا مین امام, جو بڑے امام ہیں, وہ خودکشی کرنے والے کی نماز جنازہ نہ پڑھائے, تاکہ خودکشی کرنے والوں کو ڈسکریج کیا جائے بعد کے لوگوں کو. تو جو عام شخص کوئی ہوگا یا کوئی چھوٹا موٹی جگہ کا امام ہوگا تو وہ نماز جنازہ پڑھا رہے, کیونکہ رسول اکرم کے سامنے ایک نماز جنازہ جنازے کے لیے لایا گیا کسی شخص کو, اس نے خودکشی کر لی تھی, تیروں سے اپنے آپ کو مار ڈالا تھا. تو خود رسول اکرم نے اس کی نماز جنازہ نہیں پڑھائی تھی, لیکن آپ نے صحابہ سے کہہ دیا تھا, تو صحابہ نے اس کی نماز جنازہ پڑھا دی تھی. ہم سے مسدد نے بیان کیا، کہا کہ ہم سے یزید بن زرعی نے بیان کیا، کہا کہ ہم سے خالد حزہ نے، اور ان سے ابو قلابہ نے، اور ان سے ثابت بن دہاق نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اسلام کے سوا کسی اور دین پر ہونے کی جھوٹی قسم قصدن کھائے یعنی جان بوجھ کر، تو وہ ویسا ہی ہو جائے گا جیسے کہ اس نے اپنے لیے کہا ہے، اور جو شخص اپنے کو دھاردار چیز سے ذبح کر لے اور جہنم میں اور کر لے اسے جہنم میں اسی ہتھیار سے عذاب ہوتا رہے گا۔ تو اس حدیث سے کیا پتہ چلتا ہے کہ یعنی جس شخص نے اپنی جان خود اپنے ہاتھوں لی اور جس آلے سے جان لی تھی وہ جہنم میں، اس کو وہی عمل بار بار دہراتے رہنا پڑے گا اور وہ اپنی جان لیتا رہے گا اور یہی اس کے لیے عذاب ہوگا۔ لا حول ولا قوۃ الا باللہ۔ اب دیکھیں سبحان اللہ، ہمارا دین ہمیں کتنی بہترین تعلیم دیتا ہے کہ یعنی کیا چیز ہوتی ہے جو آج خودکشی کا جو ریٹ ہے اتنا بڑھتا جا رہا ہے، اور اسپیشلی آپ نے سنا ہوگا کہ جاپان میں سب سے زیادہ ریشو ہے خودکشی کا، اور بلکہ بہت ساری جو نان مسلم کنٹریز میں بہت زیادہ ہی اس کا ریشو ہے کہ وہاں پر بہت زیادہ خودکشی کے کیس ہوتے ہیں، لیکن الحمدللہ ہمارے دین نے ہم کو مایوسی سے بچائے رکھا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، کہ اے میرے بندو تم اللہ کی ذات سے مایوس نہ ہو، اللہ تعالیٰ تو تمہارے تمام کے تمام گناہ معاف کرنے کے لیے تیار ہے۔ سبحان اللہ۔ اور ایک اور جگہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اللہ کی رحمت سے تو صرف کافر ہی مایوس ہوتے ہیں، کوئی مسلمان اللہ تعالیٰ کی رحمت سے مایوس نہیں ہو سکتا، وہ کتنے بھی بڑے ہی گناہ کر لے، زندگی میں کتنی بھی اس کو ناکامیاں پیش آئیں، ناکامیوں کا اس کو سامنا کرنا پڑے، لیکن وہ اللہ تعالیٰ پر اتنا بھروسہ رکھتا ہے، اس کا توکل، اس کا بھروسہ اللہ تعالیٰ پر، اللہ تعالیٰ کی ذات پر ہوتا ہے کہ نفع نقصان شر خیر ہر چیز اللہ کی طرف سے ہوتی ہے، لہٰذا اس کے پر صبر کرے جیسے بھی حالت ہو۔ تو جان اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی ہے، لہٰذا جان لینے کی جو قوت ہے، طاقت ہے، وہ اللہ تعالیٰ ہی کو ہے، اختیار ہے، کسی انسان کو یہ اختیار نہیں دیا گیا کہ وہ اپنی جان خود لے لے، کیونکہ اس کو وہ جان اللہ تعالیٰ نے عطا کی ہے، تو وہ اپنی جان خود سے نہیں لے سکتا، اسی لیے خودکشی اسلام میں جائز نہیں ہے۔ تو اس لیے اس کی نماز جنازہ یعنی آگے چل کر لوگوں کو، تو اس لیے عام شخص پڑھائے گا، جو مین امام ہے وہ نہیں پڑھائے گا۔ اگلی حدیث بھی خودکشی کی ہی ہے، سیم بات ہے، تو جس میں آتا ہے کہ ایک شخص کو زخم لگا، اس نے زخم کی تکلیف کی وجہ سے خود کو مار ڈالا، اس پر اللہ تعالی نے فرمایا کہ میرے بندے نے جان نکالنے میں مجھ پر جلدی کی، اس کی سزا میں جنت حرام کرتا ہوں، اللہ تعالی رحم فرمائے۔ اور جو شخص خود اپنا گلا گھونٹ کر جان دے ڈالتا ہے وہ جہنم میں اپنا گلا گھونٹتا رہے گا، اور جو برچھے یا تیر اپنے تئیں مارے وہ دو زخم میں بھی اسی طرح اپنے آپ کو اسی طرح مارتا رہے گا، اللہ تعالی محفوظ رکھے۔ اور منافقین پر نماز جنازہ پڑھنا رسول اکرم کو منع کر دیا گیا تھا، آپ لیکن آپ اپنی سادہ دلی اور اپنی جو نرم دلی تھی اس کی وجہ سے آپ عبداللہ بن ابی کے جنازے پر جانا چاہتے تھے، اور عمر رضی اللہ عنہ آپ کو بار بار منع کرتے رہے، یہاں تک کہ اللہ تعالی کی طرف سے بھی پھر حکم آ گیا کہ منافقین پر نماز جنازہ نہ پڑھی جائے۔ لیکن آج ہم میں سے کوئی نہیں کہہ سکتا ہے کہ فلاں منافق، لہٰذا اس کی نماز جنازہ نہیں پڑھی جائے گی۔ اس زمانے میں تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حیات تھے، اور آپ کو آسمان سے خبریں آتی رہتی تھیں کہ کون منافق ہے اور کون سچا مسلمان ہے، تو اس وقت آپ کو منافقین کے نام بتا دیے گئے تھے، اور رسول اکرم نے کس کو بتائے تھے منافقین کے نام، معلوم نہیں آپ لوگوں کو؟ جی، حذیفہ بن یمان رضی اللہ عنہ کو بتائے تھے۔ ویری گڈ، ماشاء اللہ، جزاکم اللہ خیر، اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کے علم نافع میں مزید اضافہ کرے، آمین۔ لوگوں کی زبان پر میت کی تعریف ہو تو بہتر ہے۔ ہم سے آدم بن ابی ایاس نے بیان کیا، کہا کہ ہم سے شعبہ نے بیان کیا، کہا کہ ہم سے عبدالعزیز بن صہیب نے بیان کیا، کہا کہ میں نے انس بن مالک سے سنا، آپ نے فرمایا کہ صحابہ کا گزر ایک جنازے پر ہوا، لوگ اس کی تعریف کرنے لگے کہ کیا اچھا آدمی تھا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سن کر فرمایا وجبت، واجب ہو گئی۔ پھر دوسرے جنازے کا گزر ہوا تو لوگ اس کی برائی کرنے لگے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر فرمایا کہ وجبت، واجب ہو گئی۔ اس پر عمر بن خطاب نے پوچھا کہ کیا چیز واجب ہو گئی، آپ نے فرمایا جس میت کی تم لوگوں نے تعریف کی ہے اس کے لیے تو جنت واجب ہو گئی، اور جس کی تم نے برائی کی ہے اس کے لیے دوزخ واجب ہو گئی، تم لوگ زمین میں اللہ تعالیٰ کے گواہ ہو۔ اب دیکھیں انسان کب کس کے حق میں گواہی دیتا ہے، بھلا بتائیے، یعنی ہم کسی کی تعریف کب کرتے ہیں، جب ہم اس کو جانتے ہیں اس کے اخلاق کے لحاظ سے، اس کے جو بھی اس کا رویہ ہے دنیا میں، تو ہم کسی کے بھی حق میں اسی وقت گواہی دیں گے جب وہ شخص اچھے اخلاق کا مالک ہوگا، اور لوگوں کے ساتھ اس کا رویہ اچھا ہوگا، یا اس کا جو عمل ہے وہ اچھا ہوگا۔ اور کسی کی برائی کب کرتا ہے کوئی، جب وہ اس سے کوئی ڈیلنگ کا واسطہ پڑا ہو، اس نے ڈیلنگ کی ہو اور اس نے اس کے ساتھ خراب معاملہ کیا ہو، تو ظاہر سی بات ہے انسان اپنے اخلاق سے ہی پہچانا جاتا ہے، جو دنیا میں وہ لین دین کرتا ہے، جو معاشرتی زندگی گزارتا ہے، اسی سے انسان کی اچھائیاں اور برائیاں پتہ چلتی ہیں۔ کہتے ہیں کہ جب تک ہم آپ کسی کے ساتھ رچ بس کر نہیں دیکھیں گے، آپ ان کو نہیں جان سکتے، آپ دعویٰ نہیں کر سکتے۔ لوگ کتنی بھی تعریف کریں کہ فلاں بہت اچھے ہیں، لیکن آپ نے جب تک ان سے کوئی ڈیلنگ نہ کی ہو تب تک ان کا اخلاق سامنے نہیں آ سکتا، تو اسی سے پہچانا جاتا ہے۔ تو اسی لیے رسول اکرم نے فرمایا کہ تم زمین پر اللہ تعالیٰ کے گواہ ہو، یعنی تم لوگ گواہی دے رہے تو اس کا مطلب ہے کہ واقعی وہ اچھا ہوگا، اور اسی بنا پر اس پر جنت واجب کر دی گئی۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے مرنے کے وقت یا ہمارے جنازے کے وقت بھی ایسی گواہی دیں، اور اللہ تعالیٰ ہمارا اخلاق ویسا بنا دے جیسے کہ اللہ تعالیٰ کو مطلوب ہے، ہمارے معاملات بھی بہت اچھے ہوں، ہماری عبادات بھی بہت اچھی ہوں، اور خالص اللہ تعالیٰ کے لیے ہوں۔ اصل تعریف تو وہی ہے نا کہ انسان کے غائبانہ اس کے پیٹ پیچھے اس کی تعریف کی جائے۔ ہم سے عفان بن مسلم صفار نے بیان کیا، کہا کہ ہم سے داؤد بن ابو الفرات نے، اور ان سے عبداللہ بن بریدہ نے، ان سے ابو الاسود نے کہ میں مدینہ حاضر ہوا، ان دنوں وہاں ایک بیماری پھیلی ہوئی تھی، میں عمر بن خطاب کی خدمت میں تھا کہ ایک جنازہ سامنے سے گزرا، لوگ اس میت کی تعریف کرنے لگے، تو عمر رضی اللہ عنہ فرمایا کہ واجب ہو گئی۔ پھر ایک اور جنازہ گزرا، لوگ اس کی بھی تعریف کرنے لگے، اس مرتبہ بھی آپ نے ایسے ہی فرمایا کہ واجب ہو گئی۔ پھر تیسرا جنازہ نکلا، لوگ اس کی برائی کرنے لگے، اس مرتبہ بھی آپ نے یہی فرمایا کہ واجب ہو گئی۔ ابو الاسود دولی نے بیان کیا کہ میں نے پوچھا کہ امیر المومنین کیا چیز واجب ہو گئی؟ آپ نے فرمایا کہ میں نے اس وقت وہی کہا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس مسلمان کی اچھائی پر چار شخص گواہی دے دیں اللہ اسے جنت میں داخل کر دے گا۔ سبحان اللہ۔ ہم نے کہا اور اگر تین گواہی دے؟ تو آپ نے فرمایا کہ تین پر بھی۔ پھر ہم نے پوچھا کہ اگر دو مسلمان گواہی دے؟ تو آپ نے فرمایا کہ دو پر بھی۔ ہم نے یہ نہیں پوچھا کہ اگر ایک مسلمان گواہی دے تو کیا فضیلت حاصل ہوگی۔ سبحان اللہ۔ آپ دیکھیں کہ عمر رضی اللہ عنہ نے سیم وہی جملہ ریپیٹ کیا جو رسول اکرم نے فرمایا تھا۔ کچھ لوگ بتاتے ہیں کہ وہ رسول اکرم کے پاس بیٹھے تھے کہ ایک جنازہ وہاں سے گزر گیا، آپ نے پوچھا کہ کس کا جنازہ ہے؟ لوگوں نے کہا کہ فلاں بن فلاں کا ہے، جو اللہ اس کے رسول سے محبت رکھتا تھا اور اطاعت الہی میں عمل کرتا اور کوشاں رہتا تھا، یعنی مسلسل کوشش میں لگا رہتا تھا، اور جس پر برائی کی گئی اس کا ذکر اس کے برعکس کیا گیا۔ بس اسی سے پتہ چلا کہ اچھے مسلمان کون ہوتے ہیں؟ جو اچھے اخلاق والے ہوں، اور برے مسلمان کون ہوتے ہیں؟ جو بد اخلاق ہوں، سخت کلامی کرنے والے ہوں۔ تو نیک لوگ، اہل ایمان لوگ اگر مومن شخص کے بارے میں گواہی دے دیں تو یہ گواہی بڑا وزن رکھتی ہے۔ سبحان اللہ۔ اللہ کرے کہ لوگ ہمارے بارے میں بھی گواہی دیں، اور اللہ تعالی ہم کو واقعی میں ویسے ہی اچھا بنا دے انشاءاللہ۔ عذاب قبر کا بیان۔ اللہ تعالی نے سورہ انعام میں فرمایا وَلَوْ تَرَى إِذِ الظَّالِمُونَ فِي غَمَرَاتِ الْمَوْتِ وَالْمَلَائِكَةُ بَاسِطُوا أَيْدِيهِمْ أَخْرِجُوا أَنفُسَكُمُ الْيَوْمَ تُجْزَوْنَ عَذَابَ الْهُونِ۔ اور اے پیغمبر، کاش تو اس وقت کو دیکھے جب ظالم کافر موت کی سختیوں میں گرفتار ہوتے ہیں، اور فرشتے اپنے ہاتھ پھیلائے ہوئے کہتے جاتے ہیں کہ اپنی جانیں نکالو، آج تمہاری سزا میں تم کو رسوائی کا عذاب، یعنی قبر کا عذاب ہونا ہے۔ اور امام بخاری نے کہا کہ لفظ ہون قرآن میں حوان کے معنی میں، یعنی ذلت اور رسوائی، اور ہون کا معنی نرمی اور ملائمت ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے سورۃ توبہ میں فرمایا کہ ہم ان کو دوبارہ عذاب دیں گے، یعنی دنیا میں اور قبر میں، پھر بڑے عذاب میں لوٹائے جائیں گے۔ اور سورہ مومن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فرعون والوں کو برے عذاب نے گھیر لیا، صبح اور شام آگ کے سامنے لائے جاتے ہیں، اور قیامت کے دن تو فرعون والوں کے لیے کہا جائے گا کہ ان کو سخت عذاب میں لے جاؤ، یعنی ابھی بھی وہ عذاب میں ہے سمجھے، یعنی عالم برزخ میں بھی۔ وحاق بآل فرعون سوء العذاب، النار يعرضون عليها عدوا وعشيا، ويوم تقوم الساعة ادخلوا آل فرعون اشد العذاب۔ تو اس آیت سے بھی کیا پتہ چلتا ہے کہ عذاب قبر پر دلیل ہے یہ آیت، یہ عالم برزخ پر دلیل ہے اصل میں۔ ہم سے حفص بن عمر نے بیان کیا، کہا کہ ہم سے شعبہ نے، اور ان سے علقمہ بن مرثد نے، اور ان سے سعد بن عبیدہ نے، اور ان سے برہ بن عازب نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مومن جب اپنی قبر میں بٹھایا جاتا ہے تو اس کے پاس فرشتے آتے ہیں، وہ شہادت دیتا ہے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ تو یہ اللہ کے اس فرمان کی تعبیر ہے جو سورہ ابراہیم میں ہے کہ یثبت اللہ الذین آمنوا بالقول الثابت فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ، کہ اللہ ایمان والوں کو دنیا کی زندگی اور آخرت میں ٹھیک باطنی توحید پر مضبوط رکھتا ہے۔ سبحان اللہ۔ یعنی جو لوگ دنیا میں توحید پر قائم رہے تھے، اور جو دنیا میں اس بات کی گواہی دیتے رہے، تو وہی آخرت میں، قبر میں بھی ان سوال جواب کے موقع پر ثابت قدم رہیں گے۔ سبحان اللہ۔ اب دیکھیں، جس کی پوری زندگی اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کو لوگوں کے سامنے بیان کرتے ہوئے اور اس پر عمل کرتے ہوئے گزری، جس کی پوری زندگی قرآن اور سنت کے مطابق گزری وہی وہاں پر ثابت قدم رہ سکتا ہے. صرف رٹ لینے سے سوالات کے جوابات نہیں آ جائیں گے وہاں پر. وہاں تو انسان ان فرشتوں کو دیکھ کر اتنا گھبرا جائے گا جن کی آنکھیں اتنی یعنی خیرہ کر دینے والی ہوگی جو انسان کو دہشت میں مبتلا کر دیں گی آنکھیں, اور فرشتوں کی آنکھیں. حدیث نمبر 1369. ہم سے محمد بن بشار نے بیان کیا, کہا کہ ہم سے غندر نے کہا کہ ہم سے شعبہ نے یہی حدیث بیان کی. ان کی روایت میں زیادتی بھی آتی ہے کہ آیت یثبت اللہ الذین آمنوا, اللہ مومنوں کو ثابت قدمی بخشتا ہے. ہم سے علی بن عبداللہ مدینی نے بیان کیا, کہا کہ ہم سے یعقوب بن ابراہیم نے, ان سے ان کے والد نے, ان سے صالح نے, اور ان سے نافع نے, کہ ابن عمر رضی اللہ عنہ نے انہیں خبر دی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کنویں جس میں بدر کے مشرک مقتولین کو ڈال دیا گیا تھا ان کے قریب آئے اور فرمایا, تمہارے مالک نے جو تم سے سچا وعدہ کیا تھا اسے تم لوگوں نے پا لیا. لوگوں نے عرض کیا کہ آپ مردوں کو خطاب کرتے ہیں؟ آپ نے فرمایا کہ تم کچھ ان سے زیادہ سننے والے نہیں ہو, البتہ وہ جواب نہیں دے سکتے. اور اس کے بارے میں, اس حدیث کے بارے میں, اس حدیث کو بہت زیادہ مسکوٹ کیا جاتا ہے. جو لوگ قبروں میں سننے والوں کو یا قبر والوں سے مانگنے کو جائز سمجھتے ہیں وہ اسی حدیث سے دلیل لیتے ہیں. آپ دیکھیں کہ شیطان کیسے انسان کے ذہن پر ایک طرح سے وار کر دیتا ہے کہ کیسے وہ بہک جاتا ہے, کہ بعض اوقات وہ اپنی غلط باتوں کے لیے صحیح قرآن کی آیت اور احادیث سے ہی دلائل لیتے ہیں اور آپ کو چپ بٹھا دیتے ہیں. تو یہاں پر علماء کرام اس کے بارے میں دو اوپینین بتاتے ہیں, کہ اللہ تعالیٰ نے اس وقت ان کو وہ بات سنوا دی جو مشرکین مکہ تھے, کیونکہ وہ بہت زوم سے آئے تھے نا, بہت تکبر سے آئے تھے کہ ہم کو تو کوئی ڈیفیٹ نہیں کر سکتا آج کے دن, جبکہ ان کو ڈیفیٹ کر دیا گیا, ان کی ڈیتھ بھی ہو گئی تھی اور ان کو کنویں میں ڈال دیا گیا تھا. تو اس وقت ہو سکتا ان کی جو سنوائی تھی, سماعت تھی, وہ واپس کر دی گئی ہو تاکہ وہ سن لے کے دیکھو تمہارے ساتھ یہ معاملہ ہوا. اور اگر وہ, لیکن اللہ تعالیٰ خود فرماتے کہ اگر تم ان کو بول بھی سنا بھی دو کوئی بات تو کیا وہ جواب دے سکتے ہیں بھلا؟ وہ تو جواب دینے پر بھی قادر نہیں ہے. تو اس سے پھر کہاں سے پتہ چلتا ہے کہ قبر میں جو لیٹنے والے لوگ ہیں, جو وفات پا چکے ہیں, وہ آپ کی مراد پوری کریں گے, آپ کی دعاؤں کو سنیں گے, یا آپ کی سفارش اللہ تعالیٰ تک پہنچائیں گے. وہ تو خود بیچارے محتاج ہیں اور کہتے ہیں کہ وہ چاہتے ہیں کہ لوگ ان کے لیے دعائیں مغفرت کریں. وہ تو ہماری ایک ایک دعا کے محتاج ہیں, تو بھلا وہ کیسے آپ کی حاجت براری کر سکتے ہیں؟ ہم سے عبداللہ بن محمد نے بیان کیا, کہا کہ ہم سے سفیان بن عیینہ نے, اور ان سے ہشام بن عروہ نے, ان سے ان کے والد نے, اور ان سے عائشہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بدر کے کافروں کو یہ فرمایا تھا کہ میں جو ان سے کہا کرتا تھا اب ان کو معلوم ہوا ہوگا کہ وہ سچ ہے. اور اللہ نے سورہ روم میں فرمایا, انک لا تسمع الموتا, کہ اے پیغمبر تم مردوں کو نہیں سنا سکتا. اب دیکھیں اللہ تعالیٰ نے خود فرما دیا یہاں پر کہ تم آپ مردوں کو نہیں سنا سکتے, لیکن اللہ تعالیٰ نے اس وقت اسپیشل ان کو وہ بات پہنچا دی. اس حدیث سے ہی پتہ چلتا ہے, اور یہیں پر غلط فہمی دور ہو گئی. یہ بات ہر ایک کو نہیں سنا سکتے آپ, لیکن اللہ تعالیٰ نے کچھ لوگوں کی سماعت لوٹا دی اور انہوں نے رسول اکرم کی وہ بات سن لی. ہم سے عبدان نے بیان کیا, کہا کہ مجھ کو میرے باپ عثمان نے خبر دی, شعبہ نے انہیں اشد سے سنا, اور انہوں نے اپنے والد ابو ساسا سے, انہوں نے مسروق سے, انہوں نے عائشہ رضی اللہ عنہا سے, کہ ایک یہودی عورت ان کے پاس آئی, اس نے عذاب قبر کا ذکر چھیڑ دیا اور کہا کہ اللہ تجھ کو عذاب قبر سے محفوظ رکھے. اس پر عائشہ رضی اللہ عنہ نے رسول اکرم سے عذاب قبر کے بارے میں دریافت کیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا جواب دیا کہ ہاں عذاب قبر برحق ہے, یعنی حق ہے. عائشہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ پھر میں نے کبھی ایسا نہیں دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی نماز پڑھی ہو اور اس میں عذاب قبر سے اللہ کی پناہ نہ مانگی ہو. اور ہم دیکھتے ہیں کہ جو سلام پھیرنے سے پہلے کی دعا ہے, اور بھی بہت ساری دعائیں ہیں جس میں ہم کو یہ دعا ملتی ہے کہ جس میں رسول اکرم نے عذاب قبر سے پناہ مانگی ہے. تو اب دیکھیں کہ یہودیوں کا بھی اس بارے میں یقین تھا, یعنی وہ لوگ بھی عذاب قبر پر یقین رکھتے تھے اور جانتے تھے, لیکن آج کے نام نہاد مسلمان جو منکرین حدیث ہیں اور اپنے آپ کو اہل القرآن کہتے ہیں کہ ہم قرآن ماننے والے, قرآن کو ماننے والے ہیں, وہ عذاب قبر کا انکار کرتے ہیں, تو پھر کیسے مسلمان ہوئے وہ؟ ہم سے یحییٰ بن سلیمان نے بیان کر انہوں نے کہا کہ ہم سے عبداللہ بن وہب نے بیان کیا, انہوں نے کہا کہ مجھے یونس نے ابن شہاب سے خبر دی, انہوں نے کہا کہ مجھے عروہ بن زبیر نے خبر دی, انہوں نے اسماء بنت ابی بکر سے سنا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خطبے کے لیے کھڑے ہوئے تو آپ نے قبر کے امتحان کا ذکر کیا جہاں انسان جانچا جاتا ہے. جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کا ذکر کر رہے تھے تو مسلمانوں کی ہچکیاں بن گئیں, اور واقعی میں جو عذاب قبر ہے وہ ایک بہت بڑی آزمائش ہے سمجھے. اصل میں اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس سے محفوظ رکھے. ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں عذاب قبر سے محفوظ رکھ. جب رسول اکرم عذاب قبر کے بارے میں بتا رہے تھے تو صحابہ کرام کی روتے روتے ہچکیاں بن گئی تھیں, اتنے وہ لوگ اس سے پریشان ہو گئے تھے. اور واقعی میں انسان اگر عذاب قبر کو یاد رکھے تو بہت سارے گناہوں سے وہ بچ جائے اور اپنی زندگی آخرت کے لیے گزار دے، انہیں آخرت کے کام کرتے ہوئے گزار دے۔ ہم سے عیاش بن ولید نے بیان کیا، کہا کہ ہم سے عبدالعالی نے، اور کہا کہ ہم سے سعید نے بیان کیا، ان سے قتادہ نے، ان سے انس بن مالک نے، کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آدمی جب اپنی قبر میں رکھا جاتا ہے اور جنازے میں شریک ہونے والے لوگ اس سے رخصت ہوتے ہیں تو ابھی وہ ان کے جوتوں کی آواز سنتا ہوتا ہے کہ دو فرشتے منکر نکیر اس کے پاس آتے ہیں اور وہ اسے بٹھا کر پوچھتے ہیں کہ اس شخص یعنی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں تو کیا اعتقاد رکھتا تھا؟ مومن تو یہ کہے گا کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ اس جواب پر اس سے کہا جائے گا کہ تو یہ دیکھ اپنا جہنم کا ٹھکانہ، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کے بدلے میں تمہارے جنت میں ٹھکانہ دے دیا ہے۔ اس وقت اسے جہنم اور جنت دونوں ٹھکانے دکھائے جائیں گے۔ قتادہ نے بیان کیا، اس کی قبر خوب کشادہ کر دی جائے گی جس سے آرام اور راحت ملے۔ پھر قتادہ نے انس رضی اللہ عنہ کی حدیث بیان کرنی شروع کی، فرمایا، اور منافق یا کافر سے جب کہا جائے گا کہ اس شخص کے بارے میں تو کیا کہتا تھا تو وہ جواب دے گا کہ مجھے کچھ معلوم نہیں، میں بھی وہی کہتا تھا جو دوسرے لوگ کہتے تھے۔ پھر اس سے کہا جائے گا، نہ تو نے جاننے کی کوشش کی اور نہ سمجھنے والوں کی رائے پر چلا۔ پھر اسے لوہے کے گرزوں سے بڑی زور سے مارا جائے گا کہ وہ چیخ پڑے گا، اور اس کی چیخ کو جن اور انسانوں کے سوا اس کے آس پاس کی تمام مخلوق سنے گی۔ یا اللہ تعالیٰ رحم فرمائے۔ یہاں پر جو الفاظ آئے ہیں وہ انڈر لائن کرنے کے، آپ اگر آپ کے پاس جو عربی ٹیکسٹ ہے اس میں اس کو کر لیں۔ لا دریت ولا تلیت، نہ تنہیں تلاوت کی اور نہ ہی تنہیں جاننے کی کوشش کی۔ اس سے بعض مفسرین اور بعض محدثین نے اس حدیث سے یہ مطلب نکالا ہے کہ جو شخص بھی اللہ تعالیٰ کی کتاب کی تلاوت کرے گا، اس کو پڑھے گا، سمجھے گا، تو وہ عذاب قبر سے محفوظ رہے گا، کیونکہ وہ اپنے آخرت کی تیاری کرتا رہے گا۔ اور جس شخص نے اللہ تعالیٰ کی کتاب کو پڑھائی نہیں اور سمجھائی نہیں، تو پھر وہ کیا عذاب قبر کو جانے گا یا آخرت کو کیا جانے گا؟ لہٰذا پھر وہ اسے اس کے عذاب سے اس کو واسطہ پڑے گا، قبر کے عذاب سے۔ تو اسی کے بعد پتہ چلی کہ اللہ تعالیٰ کی کتاب کو پڑھنا اور سمجھنا کتنا ضروری ہے، اور ایون احادیث کو بھی پڑھنا اور سمجھنا کتنا ضروری ہے۔ عذاب قبر کے عذاب سے پناہ مانگنا۔ ہم سے محمد بن مسنہ نے بیان کیا، کہا کہ ہم سے یحیی بن سعید قطان نے، کہا ہم سے شعبہ نے، اور کہا کہ ہم سے عون بن ابی جحفہ نے، اور ان سے ان کے والد ابو جحیفہ نے، ان سے برا بن عازب نے، اور ان سے ابو ایوب انصاری نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ سے باہر تشریف لے گئے، سورج غروب ہو چکا تھا، اس وقت آپ کو ایک آواز سنائی دی یہودیوں پر عذاب قبر کی، پھر آپ نے فرمایا کہ یہودی پر اس کی قبر میں عذاب ہو رہا ہے۔ اور نیچے والی حدیث میں بیان کیا گیا کہ سعید بن العاص کی جو بیٹی تھی، انہوں نے بیان کیا کہ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو قبر کے عذاب سے پناہ مانگتے سنا، اور وہ جو دعا ہے کیا ہے؟ اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر ومن عذاب النار ومن فتنة المحیا والممات ومن فتنة المسیح الدجال، کہ اے اللہ، میں قبر کے عذاب سے تیری پناہ چاہتا ہوں، اور دوزخ کے عذاب سے، اور زندگی اور موت کی آزمائشوں سے، اور کان دجال کی بلا سے تیری پناہ چاہتا ہوں۔ بہت اچھی دعا ہے، اور یہ سلام پھیرنے سے پہلے بھی پڑھی جاتی ہے دعا، اور ویسے بھی پڑھی جاتی ہے۔ تو آپ دیکھیں، اللہ تعالیٰ نے آپ کو خبر دے دی تھی کہ یہودی پر عذاب ہو رہا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے اللہ کے رسول کو خبر دی، تو بہت ساری خبریں رسول اللہ پر اس طرح سے وحی خفی کے ذریعے سے بھی آتی تھی، حدیث کے ذریعے سے۔ اور اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر، یہ دعا بھی پڑھی جا سکتی ہے۔ تو بہرحال عذاب قبر پر بہت ساری احادیث اور قرآن کی آیتیں بطور دلیل ہیں، لیکن منقلین حدیث اس بات کو نہیں مانتے ہیں۔ اور بعض کہتے ہیں کہ قبر سے مراد عالم برزخ ہے، کہ مرنے والوں کے لیے قیامت سے پہلے ایک عالم اور ہے جس کا نام برزخ ہے، اور یہ دنیا اور آخرت کے درمیان ایک عالم ہے، یعنی ایک جگہ ہے، دنیا ہے، جس کا تعلق دونوں سے ہے، اور قبر سے وہ گڑھا مراد نہیں جس میں میت کو دفن کیا جاتا ہے، کیونکہ بہت سی میت دفن نہیں کی جاتی ہیں، جیسے ڈوبنے والا ہے، جلنے والا ہے، جانوروں کے وجہ سے مارے جانے والا ہے، حالانکہ ان سب کو عذاب اور ثواب تو ہوتا ہے اور سوال جواب بھی ہوتے ہیں۔ تو یہاں عذاب کا خاص طور پر ذکر کیا گیا ہے، اس لیے کہ اس کا خاص اہتمام ہے، اور اس لیے کہ اکثر طور پر گناہگاروں اور کافروں کے لیے عذاب مقدر ہے۔ کچھ کہتے ہیں کہ عالم برزخ اس عالم کا نام ہے جس میں اس دنیا سے انسان زندگی منقطع کر کے آخرت کی ابتدا میں پہنچ جاتا ہے، بس دنیاوی زندگی کے انقطاع کے بعد وہ پہلا حصہ یا جزا اور سزا کا گھر، پھر قیامت کے دن ہر نفس کو اس کا پورا بدلہ جنتی دوزخ کی شکل میں دیا جائے گا۔ اور عذاب اور ثواب برزخ کی طرف اس لیے منسوب کیا گیا کہ انسان اسی کے اندر داخل ہوتا ہے، اور اس لیے بھی کہ غالب زیادہ تر جو لوگ ہوتے ہیں جن کی موت واقع ہوتی ہے، وہ قبر ہی میں داخل کیے جاتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی کام مشکل نہیں. ویسے بھی وہ عذاب جس کو جہاں دینا چاہے وہاں دے سکتا ہے, چاہے وہ دفن کیا گیا ہو یا نہ کیا گیا ہو. کچھ لوگ مچھلی کے پیٹ کا حصہ بن جاتے ہیں, مچھلیاں ان کو کھا لیتی ہیں جو سمندر میں غرق ہوتے ہیں, کچھ لوگ جل جاتے ہیں. تو یہ اللہ تعالیٰ ہی کی قدرت کامل ہے کہ ان کو وہ جس طرح چاہے جیسے چاہے وہ عذاب دے, چاہے وہ کہیں پر بھی دفن نہ بھی ہوئے ہوں, سمندر کی سطحوں میں چلے گئے ہوں یا کہیں پر بھی گئے ہوں. تو اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی مشکل کام نہیں ہے. اگلی حدیث سیم وہی ہے کہ غیبت اور پیشاب کی آلودگی سے قبر کا عذاب ہونا. مردے کو دونوں وقت صبح اور شام اس کا ٹھکانہ بتلایا جاتا ہے. اچھا یہ بات مت سمجھیے گا کہ عذاب قبر صرف یہ دو کام کرنے سے ہی ہوتا ہے, ایسا نہیں ہے. ہر وہ کام جو کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک ناجائز ہے, گناہ ہے, ہم نہیں جانتے, اس پر بھی عذاب قبر ہو سکتا ہے. لہٰذا صرف اس دو کاموں کو ہی برا نہ ان دو کاموں کو ہی برا نہ جانے, ہر برا کام برا ہی ہے. حدیث نمبر 1379 ہم سے اسماعیل بن اویس نے بیان کیا, انہوں نے کہا کہ مجھ سے امام مالک نے یہ حدیث بیان کیا, انہوں نے کہا کہ ہم سے نافع نے بیان کیا, ان سے عبداللہ بن عمر نے بیان کیا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم میں سے کوئی شخص مر جاتا ہے تو اس کا ٹھکانہ سے صبح اور شام دکھایا جاتا ہے, اگر وہ جنتی ہے تو جنت والوں میں, اور جو دوزخی ہے تو دوزخ والوں میں. پھر کہا جاتا ہے کہ تیرا ٹھکانہ ہے یہاں تک کہ قیامت کے دن اللہ تجھ کو اٹھائے گا. یعنی جنتی شخص کو جنت بتا کر اس کو تسلی دی جاتی ہے ایک طرح سے کہ جب تو قبر سے اٹھے گا تو تیرا آخری ٹھکانہ یہ جنت ہوگی, اور دوزخی کو دوزخ دکھائی جاتی تاکہ وہ اپنے آخری انجام سے واقف رہے. اور ہو سکتا ہے کہ روح پر ہوتا ہو, اور یا ہو سکتا ہے روح اور جسم دونوں پر ہوتا ہو, واللہ اعلم, ہم نہیں جانتے کیونکہ سب غیب کی باتیں ہیں. ہم کو مرنے کے بعد کیا ہوتا ہے ہم کوئی نہیں جان سکتا, نہ کوئی بتا سکتے ہیں. اور اسی بنا پر دیکھیں ایک کتاب تھی, میں بہت دن سے چاہ رہی تھی کہ اس کو سب کے سامنے پیش کیا جائے, اور اب جتنے بھی لوگ حدیث سنیں گے یا حدیث لیول 1 کریں گے تو وہ لوگ اس سے واقف ہو جائیں گے. تو اچھا موقع ہے کہ عالم برزخ کا جو معاملہ ہے, یعنی مرنے کے بعد جو معاملہ پیش آتا ہے, وہ ہم میں سے کوئی بھی نہیں جانتا مرنے کے بعد. اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب تک حیات تھے, ہو سکتا ہے آپ کو چونکہ بتایا جاتا تھا, کچھ باتوں کی خبر آپ کو دی جاتی تھی, تو اس بنا پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کچھ کہتے تو اس بات پر تو ہم پوری طرح یقین کریں گے جو آپ نے کہی ہے. لیکن اس کے بعد کوئی بھی, یعنی چاہے وہ کوئی بھی صحابی ہو یا کوئی بھی بڑے عالم ہو, اگر وہ آخرت کے بارے میں کچھ بتاتے ہیں, کہتے ہیں کہ ہم مردوں کا حال جانتے ہیں یا مردوں کو کیا ہو رہا ہے ہم کو معلوم ہے, یہ سب غلط باتیں ہوں گی. ایک ناول لکھا گیا تھا, ابو یحییٰ کا ناول تھا, جب زندگی شروع ہوگی, مجھے لگتا ہے شاید آج سے 15 سال پہلے کی بات ہوگی یا 10 سال پہلے کی, واللہ اعلم مجھے ایگزیکٹ وقت نہیں یاد آ رہا ہے. آپ لوگوں نے سنا تھا اس ناول کا نام, جو گمراہی کا پلندہ کہہ سکتے ہیں آپ اس ناول کو. ابو یحییٰ اس رائٹر کا نام تھا, اور بہت مشہور ہوا تھا یہ ناول اردو والوں میں, اردو پڑھنے والوں میں بہت ہی زیادہ, بلکہ سارے دینی طبقے میں بہت مشہور ہوا تھا. لوگ اس کو ایک دوسرے کو دینا ایک تبرک اور گفٹ سمجھ رہے تھے, جبکہ وہ ناول گمراہی کا پلندہ تھا. جب زندگی شروع ہوگی ایک ایسا ناول ہے جس میں ناول نگار نے واقعات محشر کو دعوت دین دینے والے شخص کی روداد کے طور پر بیان کیا ہے. ناول نگار نے بتایا ہے کہ آخرت فراموش کے ساتھ گزاری جانے والی زندگی بہت ہولناک اور حسرت انگیز ہوگی, جبکہ روز جزا پر یقین رکھنے والے, توحید باری تعالیٰ کی تقاضے پورے کرنے والے اور شرک سے بچنے والے افراد کا پڑا بھاری ہوگا. لیکن اس کتاب کو پڑھنے کے بعد چند سوال ذہن میں اٹھتے ہیں. لفظ ناول کا استعمال, ناول نگار کی غیرت ایمانی نے کیسے گوارا کر لیا کہ وہ واقعات محشر کو ناول جیسا گھٹیا ذلیل اور عشق لڑانے والا اور اسے پڑھ کر جنسی تلذذ حاصل کرنے والوں کی طرف ذہن مبذول کروانے والا نام دے. لا حول ولا قوۃ الا باللہ, یعنی محشر کی حالت کو بتانے کے لیے آپ ناول کا نام کیوں یوز کرتے ہیں؟ ناول تو ایک امیجنیشن یا ایک وہ تخیلاتی چیز ہوتی ہے, جو انسان کہانیاں لکھتا ہے اس کو ناول کہتے ہیں نا. کل کو اس ناول نگار کی تقلید میں یا خود ناول نگار ہی اس موضوع پر فلم بھی بنا سکتا ہے. کہیں اس موضوع پر فلم بنانے کی راہ ہموار کرنے کے لیے تو کوشش نہیں کی گئی ہے؟ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام کو نماز عشاء کو دیہاتیوں کے ہاں اس وقت کا مروج جو نام تھا اتمہ, وہ کہنے سے تک روک دیا تھا رسول اکرم نے. آپ دیکھیں ہم نے صحیح بخاری میں پڑھا نا اتمہ عشاء کو کہتے ہیں, لیکن رسول اکرم نے روک دیا تھا کہ یہ نام نہ تم کہا کرو بلکہ عشاء کہا کرو اس کو. اور منافقوں نے جو لفظ رائنہ کہا تھا تو اللہ تعالیٰ نے وہ نام ہی بدل دیا کہ رائنہ کہنے کی وجہ انظر نہ کہو, مؤدب لفظ استعمال کیا تھا. پھر ناول نگار نے یہ غلط لفظ یعنی ناول کس دیانت اور امانت کے بل پر اختیار کیا, اور اس سے جو بگاڑ پیدا ہوا, یعنی وہاں پر اس ناول میں یہ بتایا گیا تھا, یہ بتا رہے ہیں کہ پھر ناول نگار نے محشر کا نقشہ کھینچنے کا حق اس ذات واحد و قہار کو وہاں پر کیسے پیش کر دیا. یعنی ناول میں اس نے اللہ تعالیٰ کا مکالمہ بیان کیا, تو ناول نگار یہ کیسے کہہ سکتا کہ اللہ تعالیٰ یہ جملہ کہے گا. جس کے سامنے ہر مخلوق کی سٹی اس دن گم ہو جائے گی، یا پھر یہ حق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان حق ترجمان کو عطا کیا گیا. ناول نگار نے اس کی ترتیب اور جزئیات کو بیان کرنے کا حق کس عدالت سے اپنے نام کرایا اور کب کروایا، کہیں وہ شیطانی عدالت تو نہیں؟ محشر کے واقعات کی سیر کرنا تو کجا اس عظیم اور طویل اور ہولناک دن میں انبیاء بھی لرزا اور ترسا ہوں گے. ہم سب جانتے ہیں کہ ہر کوئی ربی کیا کہہ رہا ہوگا اس وقت، ربی سلیم ہے نا. تو ناول نگار نے اس وقت یہ بتانے کی کوشش کی ہے کہ جو شخص کو اس نے ہیرو بنایا ہے اس میں ناول میں، وہ شخص اللہ تعالیٰ سے بات چیت کرے گا نعوذ باللہ. ایسے میں ناول نگار نے صرف دعوت دین دینے والے کو آزادانہ سیر کرنے کا پروانہ کیسے تھما دیا، یعنی وہ آزادی سے وہاں پر، یعنی اس نے جو ہیرو جس کو بتایا ہے تو اس ناول میں وہ ہیرو جس کا نام عبداللہ بتایا گیا ہے، وہ پورے محشر کے میدان کی سیر کرتا ہے، جبکہ اس وقت تو انبیاء بھی پریشان ہوں گے اور ربی سلم پکار رہے ہوں گے. ناول نگار نے خود اعتراف کیا ہے یہ ایک غیر روایتی ناول ہے، مگر غیر روایتی ہونے کے باوجود یہ ایک فکشن ہی ہے، مگر یہ فکشن امکانات کی جس دنیا سے آپ کو روشناس کرائے گا وہ اس کائنات کی سب سے بڑی حقیقت ہے. کائنات کی سب سے بڑی حقیقت آخرت کے لیے ناول نگار نے فکشن کا لفظ کس ایمانی غیرت کے تحت استعمال کیا، یہ ناول نگار کا لکھا ہوا جملہ ہے، اصل میں اس نے اس کو فکشن قرار دیا نعوذ باللہ اس ناول کو، یعنی محشر کی حالت کو فکشن کہہ رہا ہے. لا حول ولا قوۃ الا باللہ. ناول نگار کا کہنا ہے کہ میرا مقصود صرف یہ ہے کہ غیب میں پوشیدہ امکانات کی اس دنیا کو فکشن کے ذریعے سے ایک زندہ حقیقت بنا کر عام لوگوں کے سامنے پیش کر دیا جائے. لا حول ولا قوۃ الا باللہ. آپ کو آخرت کی چیزوں کو ایک ناول کی صورت میں پیش کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، قرآن موجود ہے، احادیث موجود ہیں، لوگ اسی سے سیکھ اور سمجھ لیں گے. تو آج تک یہ خیر خواہانہ خیال کسی عالم کو نہ سوجھا، نہ ہی کسی عامی کو سوجھا، مگر اس غیب کے خیالی اور من گھڑت پرت کھولنے کی جسارت ابو یحییٰ ہی نے کیوں کی. ناول نگار نے اس میں تحیر اور تجسس اور مار دھاڑ کے علاوہ رومانیت اور وصال و ہجر پر مشتمل مکالمات اور مناظر دکھا کر یوم محشر کی ہیبت اور دہشت اور حسرت اور اندوہ کو قارئین کے دلوں سے کم کر کے یہ بتانے کی کوشش کی ہے کہ وہاں نعوذ باللہ رشتے تلاش کرنے اور یارانے گانٹنے کی بھی فرصت ہوگی. لا حول ولا قوۃ الا باللہ. اور واقعی میں اس ناول میں جہاں تک مجھے یاد ہے، جو تھوڑا بہت اس کو دیکھنے کے لیے کہ اس میں انہوں نے کیا لکھا ہے تاکہ اس کی حقیقت کو جان سکے، تو تھوڑا سا اس کو پڑھنے کی کوشش کی تھی، تو لا حول ولا قوۃ الا باللہ بہت ہی عجیب سی بات ہے اس میں کہ جو بالکل ناقابل قبول ہیں. حوروں کی تعریف میں فرشتے کی زبان سے جنس زدہ شاعر احمد فراز کی غزل مرکزی کردار کو سنوار کر ناول نگار نے نعوذ باللہ احمد فراز کو ایسا شاعر ثابت کیا جس کی غزلیں عرش پر بھی گائی جاتی ہیں. لا حول ولا قوۃ الا باللہ. کہیں ناول نگار در پردہ احمد فراز ہی کے گروہ کا آدمی تو نہیں جسے میدان حشر میں بھی عشق اور جنس ہی یاد آتے ہیں. لا حول ولا قوۃ الا باللہ. ناول میں اگر ناول نگار کے نظریات اور عقائد دیکھنے ہوں تو صالح فرشتے کے مکالمے یا کہی ہوئی باتوں پر غور کریں، صاف پتہ چل جائے گا کہ موصوف یعنی جو ابو یحییٰ ہے وہ ملحد، دین بیزار، مغرب زدہ، ہر باطل مذہب کے پرستار، منکرین حدیث اور دیندار طبقے سے نالا لوگ ہی کا ایک فرد ہے. بالکل صحیح بات ہے. یہ سن لیں آپ، یعنی جس رائٹر نے یہ ناول لکھا ہے وہ کون ہے؟ ملحد، دین بیزار، مغربی معاشرے سے متاثر، ہر باطل مذہب کا پرستار اور منکرین حدیث میں سے ہے، اور جو دیندار طبقہ ہے، اصل دیندار طبقہ ہے، اس سے نالا یعنی اس کو خراب کہنے والا. سمجھ رہے ہیں آپ لوگ؟ کوئی ہے ہماری کلاس میں سے جس نے ابو یحییٰ کا یہ ناول آپ کی نظر سے گزرا ہو، پڑھا ہو، یا کسی کو آپ نے دیتے ہوئے دیکھا ہو؟ کوئی نہ کوئی تو ہونا چاہیے، اسپیشلی اردو پڑھنے والے. مجھے لگتا ہے کہ اس کو رومن میں بھی لکھا گیا اور انگلش میں بھی لکھا گیا اس ناول کو. تو اس ناول کو پڑھ کر عقیدے کا بگاڑ ہوتا ہے، اور ناول نگار نے مرکزی کردار کی گفتگو اللہ سے اس طرح کروائی ہے جیسے کسی بادشاہ کے دربار میں اس کا مصاحب اور مقرب بے باکانہ بات کرتا ہے. اللہ تعالیٰ کو مقام الوہیت سے گرا کر وہ بدبخت انسانی سطح پر لے آیا ہے. لا حول ولا قوۃ الا باللہ. ناول نگار نے مرکزی کردار کو رسول اللہ سے بھی زیادہ اللہ کے نزدیک باریاب ثابت دکھایا ہے. یہ رسول اکرم کی واضح توہین ہے اور یہ بالکل قابل قبول نہیں ہے. ناول کا ایک ڈرامائی موڑ وہ ہے جہاں اللہ تعالیٰ کہتے کہ لوگوں کو دوبارہ دنیا میں بھیجنا میری اسکیم کا حصہ نہیں ہے، اس لیے نہ تم دنیا میں جا سکتے اور نہ دوسرے انسان، مگر وقت میرا غلام ہے، میں چاہوں تو اس کا پہیہ الٹا گھما سکتا ہوں. لا حول ولا قوۃ الا باللہ. اور ایک طرح سے یہ کتاب لکھ کر آسمانی کتابوں کی توہین بھی کی گئی ہے. تو بہت سارے لوگ کہتے کہ یہ کتاب لکھ کر دراصل ساری آسمانی کتابوں کی توہین کی گئی ہے، جس کے مرتکب کی سزا بہت سخت ہے. اور بھی بہت ساری باتیں ہیں لیکن اتنی باتیں مجھے لگتا کافی ہو جائے گی. تو یاد رکھیے کہ یہ والا جو ناول ہے جو ابو یحییٰ کا لکھا ہے، اور کیا نام کا ہے، ہاں جب زندگی شروع ہوگی. یہ بالکل ہی گمراہی والا ناول ہے. اللہ تعالی ہم سب کو ایسی تمام چیزوں سے محفوظ رکھے, اور ہماری آنے والی نسلوں کو بھی اللہ تعالی ایسے تمام شر اور فتنوں سے محفوظ رکھے. آمین. جی بالکل, بلکہ اس نے اپنی کتاب کے بارے میں یہ تک لکھ دیا ہے کہ یہ کتاب کو محفوظ رکھنا اور اسے لوگوں تک پہنچانا اللہ نے اپنے ذمہ لیا ہے. نعوذ باللہ, یعنی جو قرآن کی بات ہے اس نے وہ اپنی کتاب کے لیے لکھ دی. لا حول ولا قوۃ الا باللہ, استغفر اللہ. آگے آئیے حدیث دیکھیے. دیکھیے میت کا چارپائی پر بات کرنا. ہم سے قطعبہ بن سعید نے بیان کیا, انہوں نے کہا کہ ہم سے لیث بن سعد نے, اور ان سے سعید بن ابی سعید نے, اور ان سے ان کے باپ نے بیان کیا, ان سے ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ نے, کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب جنازہ تیار ہو جاتا ہے پھر مرد اس کو اپنی گردنوں پر اٹھا لیتے ہیں, تو اگر وہ میت نیک ہو تو کہتی ہے کہ ہاں آگے لے چلو, مجھے بڑھائے چلو, اور اگر نیک نہیں ہوتا تو کہتا ہے ہائے رے خرابی, میرا جنازہ کہاں لیے جا رہے ہو. اس آواز کو انسان کے سوا تمام مخلوق کے خدا سنتی ہے, اگر کہیں انسان سن پائے تو بے ہوش ہو جائیں. اس سے بھی جنازے کا پتہ چلا ہم کو کہ جنازہ اٹھائے جاتے وقت اللہ تعالی جو مرنے والا ہے اس کی زبان سے یہ باتیں جاری کرواتا ہے, اور اس کو انسان کے علاوہ تمام مخلوق سنتی ہے. اگر وہ جنتی ہے تو شوق سے کہتا ہے کہ مجھ کو جلدی لے چلو تاکہ میں اپنی جو اللہ تعالی نے اس کے لیے انعامات رکھے ہیں اپنی جو جگہ ہے وہ وہاں پہنچ جائے, اور جو دوزخی ہیں وہ گھبرا کر کہتے ہیں کہ ہائے مجھے کہاں لیے جا رہے ہو. تو یہ طاقت اللہ تعالی نے چھپا کر رکھ دی ہے. یہ مخلوق تمام مخلوق سنتی ہے سوائے انسان کے, کیونکہ اگر مخلوق سن لے تو پھر وہ اپنے مردوں کو دفن کرنا بند کر دیں. اب دیکھیں کہ اگر مرنے والے ہماری آوازیں سن پاتے تو ان کو میت ہی نہ کہا جاتا, کیونکہ بہت سارے لوگوں نے اس حدیث سے سمائے موتا پر بعض لوگوں نے دلیل پکڑی ہے جو بالکل غلط ہے. قرآن مجید میں صاف سمائے موتا کی نفی موجود ہے کہ انک لا تسمع الموتا, کہ اگر مرنے والے یعنی آپ مرنے والوں کو اپنی بات نہیں سنا سکتے. تو اسی لیے سمائے موتا کا بہت سارے علماء نے انکار کیا ہے. جو لوگ سمائے موتا کے قائل ہیں ان کے دلائل بالکل بے وزن ہیں, یعنی جو لوگ اس بات کے قائل ہیں کہ مردے ہماری بات سنتے ہیں. مسلمانوں کی نابالغ اولاد کہاں رہے گی؟ اور ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کی, جس کے تین نابالغ بچے مر جائیں تو یہ بچے اس کے لیے دوزخ سے روک بن جائیں گے, یہی کہا کہ وہ جنت میں داخل ہوگا. اور اگلی حدیث میں کہ جس مسلمان کے بھی تین نابالغ بچے مر جائیں تو اللہ تعالیٰ اپنے فضل و رحمت سے جو ان بچوں پر کرے گا ان کو بہشت میں لے جائے گا, یعنی جو صبر کرے گا. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ مسلمانوں کے نابالغ بچے تو جنت میں رہیں گے, لیکن نہ جو غیر مسلم ہیں ان کے نابالغ بچے کہاں رہیں گے؟ کیونکہ اگلی حدیث میں کیا پتہ چلتا ہے کہ جو آپ کے صاحبزادے ابراہیم تھے ان کا انتقال ہوا تو رسول اکرم نے فرمایا کہ بہشت میں ان کے لیے ایک دودھ پلانے والی ہے, یعنی جنت میں بھی ان کے دودھ پلانے کے لیے ایک آیا ہے. تو مسلمانوں کی اولاد جنت میں رہے گی, لیکن نان مسلم کے جو بچے ہیں نابالغ بچے, مشرقین کی نابالغ اولاد, وہ کہاں رہے گی؟ اس کے بارے میں امام بخاری نے یہاں پر جو باتیں لائی ہیں, ہم واضح طور پر تو نہیں کہہ سکتے کہ نابالغ بچے نان مسلمز کے جنت میں رہیں گے, واللہ عالم. تو بعض کہتے ہیں کہ جیسے ہم سے حبان بن موسیٰ مروزی نے بیان کیا, کہا کہ ہمیں عبداللہ بن مبارک نے خبر دی, کہا کہ ہمیں شعبہ نے, اور انہیں ابو بشر جعفر نے, انہیں سعید بن جبیر نے, ان کو ابن عباس نے, کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے مشرکوں کے نابالغ بچوں کے بارے میں پوچھا گیا تو آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالی نے جب انہیں پیدا کیا تھا اسی وقت وہ خوب جانتا تھا کہ یہ کیا عمل کریں گے. تو اس سے معلوم ہوا کہ اللہ تعالی ان سے اپنے علم کے موافق سلوک کرے گا. تو اس کے بارے میں توقف ہمیں کرنا چاہیے, نہ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ وہ جنتی ہوں گے, نہ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ وہ دوزخی ہوں گے. اللہ تعالی ان کے بارے میں خوب جانتا ہے کہ وہ کیا ہوں گے. جیسے کہ ہر بچہ دین فطرت پر پیدا ہوتا ہے, اس کے ماں باپ اسے یہودی یا مجوسی یا نصرانی بنا دیتے ہیں, ہے نا. یہ حدیث بھی ہم پڑھتے ہیں, اور یہ بھی ہم پڑھتے ہیں کہ اللہ تعالی کو اس بات کا علم ہے, وہ جانتا ہے کہ یہ بچے آگے چل کر کیا بننے والے تھے. تو اس بنا پر ان کا جو معاملہ ہوگا وہ اللہ تعالی ہی کو اس کا علم ہے, لہٰذا ہم اس کے بارے میں کوئی ایک فکس رائے نہیں دے سکتے, اس پر ہم توقف کریں گے. تو رسول اکرم سے جب مشرکوں کے نابالغ بچوں کے بارے میں پوچھا گیا تو آپ نے فرمایا کہ اللہ خوب جانتا ہے جو بھی وہ عمل کرنے والے تھے. تو اس حدیث پر ہم اپنا خود کا اظہار خیال نہیں کر سکتے, نہ ہم اپنی رائے دے سکتے ہیں. تو حدیث سے کیا پتہ چلا؟ اگلی حدیث سے کہ ہر بچے کی پیدائش فطرت پر ہوتی ہے، پھر اس کے ماں باپ سے یہودی یا نصرانی یا مجوسی بنا دیتے ہیں، بالکل اسی طرح جیسے جانور کے بچے صحیح سالم ہوتے ہیں۔ کیا تم نے پیدائشی طور پر کوئی ان کے جسم کا حصہ کٹا ہوا دیکھا ہے؟ تو ہر بچے کے دل میں توحید ہوتی ہے یا اللہ کی معرفت ہوتی ہے یا وہ اس بات کو جانتا ہے، لیکن پھر اس کے ماں باپ ہی اس کو اپنے دین کی طرف لے جاتے ہیں۔ تو اللہ تعالی ہم سب کو دوزخ کی آگ سے محفوظ رکھے، آمین۔ جزاکم اللہ خیرا، یہی تک کرتے ہیں۔ سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔